بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دیکھو بات چل رہی تھی چل رہی تھی امید و بیم، خوف اور رجا. ابھی پچھلے بات چل رہی تھی خوف کے درجات، اس پر دو تین بات ہوئی. ابھی امید کے درجات، کل سے شروع ہوا تھا امید کے درجات. امید اور خوف یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ہاں، تو امید کے درجات دو تھے، چار درجات ہیں. ایک تو شرط ایمان، دوسرا فرض. تو فرض درجہ کل پڑھ لیا تھا، کیا ہے وہ؟ کہ یعنی ہر عمل کو اس کی امید کے ساتھ کرنا، اس پر مجھے کیا ملے گا، فضائل کا استحضار کرتے ہوئے کرنا. جیسے وضو کرتے وقت دھیان رکھنا کہ میرے چہرے سے چہرے کے گناہ دھل رہے، ہاتھوں سے ہاتھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تھیں، یہ وہی رجا ہے، یہ ثواب حاصل کرنے کی طلب ہے، اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے. یہ امید رکھنا فرض ہے. پھر بتایا تھا عبادت عادت بن گئی، اور ہمیں تو شریعت کہتی ہے عادت کو بھی عبادت بناؤ. تو یہ تھا دوسرا درجہ. ابھی تیسرا درجہ ہے جو مستحب ہے، رجا کا تیسرا درجہ. رجا کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی پر اکثر و بیشتر اوقات میں اللہ تعالی کی جنت کا خیال دل میں رہے. اکثر و بیشتر اوقات میں اللہ تعالی کی جنت کا خیال دل میں رہے، اللہ تعالی کی رحمتوں کا خیال رہے، اور اکثر و بیشتر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تصور میں زندگی گزارے. جیسا کہ خوف کے بیان میں کہا تھا کہ اکثر و بیشتر خوف دل میں رہے. یہ رجا کا تیسرا درجہ، اور یہاں اکثر و بیشتر امید رہے اللہ کی رحمت کی، اور اس کے رحمتوں کا تصور رہے، رحمتوں کا خیال رہے، جنتوں کا خیال رہے. یہ ہے درجہ، اور یہ ہوتا ہی ہے ہر انسان کے پاس. یہ مستحب درجہ. ہاں، فرض درجہ تو سمجھو اکثر و بیشتر حاصل ہے، اور یہ جو مستحب درجہ ہے یہ بھی مخصوص لوگوں کو ہے، جو تھوڑے بہت ہے دیندار، تو ان کو بھی یہ درجہ مل جاتا ہے کہ امید پر کام کرتے ہیں. رجا کا چوتھا درجہ جو غیر اختیاری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی نعمتوں کا تصور دل و دماغ پر اتنا چھا جائے کہ کوشش کے باوجود یہ تصور زائل نہ ہو، اور آدمی ہر وقت ان رحمتوں اور نعمتوں کے تصور کے اندر مست ہو. یہ رجا کا غیر اختیاری درجہ ہے، جس میں ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا تصور رہے، بھلانا چاہے تو بھی بھول نہ سکے. فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں اس کو کوئی رکاوٹ اور سستی پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے لیے ان چیزوں کا تصور کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ جب اتنا تصور ہوگا تو بتاؤ اب وہ فرائض اور واجبات میں کمی لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. جی، اس میں کمی نہیں آ سکتی، بلکہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی تو اس کے لیے طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، یعنی اس کی طبیعت بن جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے تصور میں مست ہے. یہ رجا کا چوتھا درجہ ہے، یہ چوتھا درجہ مقصود نہیں، البتہ ابتدائی تین درجات مقصود ہے، ان کے حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اب بتا رہے کہ خوف اور رجا کا حاصل کرنے کا طریقہ جی کہ کیسے آئے گا خوف اور رجا. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ خوف کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کا اور موت کے بعد کے حالات کا، موت کا جیسے موت کا سکھایا تھا نا، تصور کرو ہم مر گئے، ہمارا اعلان ہو گیا، غسل دینے والے آ گئے، یہ سب تصور کیا تھا، شاید گھبرا رہے ہوں گے آپ لوگ، بولے ابھی پھر سے مرنا پڑے گا. خیر تو یہ بتانا تھا کہ موت کا اور موت کے بعد کے حالات کا اور جہنم کا مراقبہ کرنا چاہیے، جو بتایا تھا. اور رجا کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، رجا کو، رجا کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنت کا تصور کرے، اور یہ قرآن کریم کے طرز کے عینے مطابق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں جنت کا ذکر ضرور فرمایا ہے، تو جہاں ڈرایا ہے تو وہاں امید بھی دلائی ہے. قرآن کریم جہاں جہنم کا ذکر کرے گا وہاں جنت ضرور آئے، جہاں جنت کا ذکر ہوگا وہاں جہنم ضرور آئے گی. تو میں نے بولا اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی یہ ہے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی، تو جہنم کا ذکر وہاں جنت کا ذکر ضرور. بہرحال رجا کے چار درجات ہیں، ایک شرط ایمان، دوسرا درجہ فرض، تیسرا درجہ مستحب، چوتھا درجہ غیر اختیاری. تو ابھی جنت، جنت پر بات خوب کرو، جنت کو خوب سنو، تو یہ سارا کا سارا رجا کے لیے ایک طریقہ ہے کہ امید کیسے بندھے. جیسے کسی کو خوف کی کمی ہے تو فرمایا تصور کرے مراقبہ موت کا، اور کسی کو امید میں کمی ہے، خوف زیادہ لگ گیا ہے، تو اب اس کو جنت کا باتیں سننی چاہیے، جنت کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، ایسے بیانات سننی چاہیے، ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ امید بن جائے. اچھا امید کا پانچواں درجہ جو حرام ہے، پانچواں درجہ جو حرام ہے، ایک درجہ رجا کا وہ ہے جو ناجائز اور حرام ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح سے تو غافل ہے. کیا ہے وہ؟ آدمی اپنی اصلاح سے تو غافل ہے، حرام اور حلال کی تمیز ہی نہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جہاں نفس لے جا رہا ہے اسی طرف جا رہا ہے، اور اللہ تعالی پر امیدیں باندھے بیٹھا ہے. کہ منت بع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھے بیٹھا ہے، نفس کے ساری باتیں مان رہا ہے اور امید باندھا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ نفس کا چوتھا درجہ. یہ پانچواں درجہ جو حرام ہے، یہ امید نہیں ہے، اور اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ سارے کام اپنی مرضی کے جیسے چاہے کرو، اور جب کوئی کہنے کے لیے آئے تو کیا کہو؟ اللہ غفور رحیم ہے، ایسا کر کے خاموش. تو یہ ہے، یہ حرام ہے، یہ درجہ. وہ درجے تھے کہ جہاں ڈرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اور نبی کی بات کو مانتے رہے، اور پھر امید رکھے، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی خواہشات میں ہو، نفس کے پیچھے ہو، اور پھر کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. اس کے بارے میں حدیث شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، فرمایا کہ عاجز بندہ وہ ہے کہ اپنے نفس کو تو خواہشات کے پیچھے لگا لے، اپنے نفس کو تو خواہشات کے پیچھے لگا لے، جیسی خواہش پیدا ہو رہی ہے اسی کے مطابق کرتا جا رہا ہے، بے دھڑک گناہ کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ دل میں نہیں ہے، اس سے کہو کہ یہ کام گناہ ہے تو کہتا ہے کہ ارے جب کسی سے کہو کہ بھائی یہ کام گناہ ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارے اللہ میاں بڑے غفور الرحیم ہے. رجا اور امید کا یہ درجہ حرام ہے جو آدمی کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے یاد رکھنا, اس طریقے سے اللہ کے لیے نہ بولے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور جو چاہے وہ کرے, بلکہ ڈرتے رہنا ہمارے ہاتھ میں. یہ شیطان دھوکہ میں ڈالتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, یعنی یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے, یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے, اور وہ دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے. ایک تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور وہ دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے. شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے کہ ارے گناہ کرتے جاؤ, ابھی تو جوانی ہے, بعد میں توبہ کر لینا. کیا کہتا ہے؟ جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا, اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے, سب معاف کر دیں گے. یہ دھوکہ دیتا ہے. کون دھوکہ دیتا ہے؟ ہمارا دوست ہے نا. ارے کون دھوکہ دیتا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن, لیکن حقیقت میں وہ دوست بن گیا ہے, پتا بھی نہیں. تو یہ بڑا دھوکہ دیتا ہے. یاد رکھیے, جو امید انسان کو گناہ پر آمادہ کرے, جو امید انسان کو گناہ پر آمادہ کرے, وہ رجا نہیں ہے, وہ امید نہیں ہے, بلکہ وہ دھوکہ ہے. دھوکہ, دیکھو کتنا اچھا اصول بتا دیا. فرمایا جو امید انسان کو گناہ پر آمادہ کرے وہ امید نہیں ہے, بلکہ وہ دھوکہ ہے, وہ غرور ہے. رجا کا یہ درجہ حرام ہے. ہاں, بہرحال رجا میں ایک درجہ شرط ایمان, دوسرا درجہ فرض, تیسرا درجہ مستحب, چوتھا درجہ غیر اختیاری, اور پانچواں درجہ حرام. پہلے چار درجے حاصل کرنے ہیں اور پانچویں درجے سے بچنا ہے. دیکھو بچنے کا حکم آ گیا, کرنے کے احکام بھی آ گئے اور بچنے کا حکم بھی آ گیا, کہ اس کے رجا کے اندر بھی ایک چیز سے بچنا ہے. کیا ہے؟ کہ فرمایا وہ دھوکے سے بچنا ہے, کہ وہ امید جو ہمیں گناہ میں ڈال دے وہ رجا نہیں ہے, وہ حرام ہے, اس سے بچنا ہے, اعتراض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. اسی طرح جیسے امید کا حرام درجہ, اسی طرح خوف کا ایک درجہ فرض ہے, ایک درجہ واجب ہے, ایک درجہ مستحب ہے, ایک درجہ غیر اختیاری ہے, اور ایک درجہ حرام بھی ہے, خوف کا بھی. حرام درجہ وہ ہے جو انسان کو مایوسی میں مبتلا کرتے. وہاں پر کیا ہے؟ انسان کو مایوسی میں کہ اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکے, تو یہ خوف کا وہ درجہ حرام ہے. اس لیے فرماتے ہیں نا مایوسی کفر ہے. کیوں؟ کہ مایوس تو اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونی, انسان سے تو مایوس ہو جاوے کہ یہ معاف نہیں کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ سے نا امیدی یہ کفر ہے. مایوسی میں مبتلا کر دے, یاس پیدا کر دے, وہ خوف حرام ہے. اب آپ نے دیکھا کہ خوف اور رجا کے اندر کتنی باریکیاں ہیں, دیکھ لیا خوف اور رجا کے اندر کتنی باریکیاں ہیں. اب کون شخص ان کے درمیان امتیاز کر کے بتائے, فرق کر کے بتائے, ڈفرینٹ کر کے بتائے کہ تمہیں خوف کا درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے, یا خوف کا درجہ حاصل ہے وہ غلط ہے؟ اس طرح یہ کون بتائے کہ تمہیں رجا کا جو درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے؟ اس کام کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ये वैसे आलतू फालतू इंसान नहीं बता सकेगा। याद रखे, इसके लिए उलमा भी नहीं बता सकेंगे, ये तो उसके लिए जो उसके डॉक्टर है बाकायदा उन्होंने अपना इलाज कराकर उनको इजाजत मिली है, ऐसे लोग ही बता सकते हैं जो बाकायदा इस लाइन के अंदर कदम बढ़ाया है। तो फरमाया वो शेख की जरूरत पड़ती है जो मुतय्यन करके बताता है कि इस दर्जे तक का खौफ सही है, इससे आगे गलत है। शेख का काम ही ये है, शेख का काम ही ये है। जी, बहरहाल ऊपर की तफसील से बात वाजे हो गई कि दोनों चीजें मतलूब है। जी, आज तक हमने उम्मीद और खौफ, ये दोनों चीजें सुनी तो थी लेकिन समझी नहीं थी। आज अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि कितनी बारीक चीज है और वाकईतन हमारे अंदर वो चीज है या नहीं है, किस दर्जे में है, कहीं हराम में है, कहीं हलाल में है, कि किधर है। तो जी, बहरहाल ऊपर की तफसील से बात वाजे होगी कि दोनों चीजें मतलूब है, खौफ भी रजा भी, तन्हा एक से काम नहीं चलता, ये दोनों चीजें मिलकर एक बनेगी। याद रखना, दिखने में अलग अलग है, गिनने में अलग अलग है, लेकिन दोनों मिलकर एक बनेगी, ये दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। ये दोनों मिलकर ईमान बनेगा। कोई कहेगा नहीं, खौफ तो आ गया है, मुझे अब उम्मीद लानी बाकी है। नहीं, जहां खौफ होगा वहां उम्मीद भी होगी, दोनों मिलकर ही ईमान होता है। अगर एक निकल गया तो ईमान नहीं, दोनों में बराबरी। अलबत्ता ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दरमियान तवाजुन हमेशा बराबर रहे, बराबर ही रहे। दोनों के दरमियान में कभी बराबर ही हमेशा रहे ये नहीं हो सकता, कभी एक बढ़ेगा एक घटेगा, लेकिन होगी दोनों। कभी खौफ बढ़ा है तो उम्मीद घटी है, कभी उम्मीद बढ़ी है तो खौफ घटेगा। तो फरमाया हमेशा दोनों के दरमियान बराबर रहे, क्योंकि बराबर रहना ईमान, ईमान यजीद व यनकुस, ये आपने सुना है कि ईमान घटता भी है ईमान बढ़ता भी है। तो जाहिर बात है, तो कभी खौफ बढ़ेगा कभी ये बढ़ेगा, तो वो होता रहेगा, लेकिन बिल्कुल बराबर हमेशा रहे ये बहुत मुश्किल है। फरमाया कि तराजू के एक पल्ले में खौफ रखा और दूसरे में रजा रखी और दोनों को बराबर कर दिया, ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि बाद औकात खौफ का रजा पर गलबा हो जाता है और बाद औकात रजा का खौफ पर गलबा हो जाता है। खौफ का गलबे का मतलब यह है कि खौफ ज्यादा है लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई, उम्मीद है। अल्लाह ताला जिन बंदों को कमाल अता फरमाते हैं, जिन बंदों को कमाल अता फरमाते हैं, उनके तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते, फिर उनके अंदर खौफ और उम्मीद दोनों बराबर होती, न एक पल्ला झुका हुआ होता है न दूसरा पल्ला झुका हुआ होता है। उसकी मिसाल जैसे हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु थे, उनका किस्सा मशहूर है, सुना होगा, दोबारा सुन लो। हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु का खौफ और उम्मीद कैसा जबरदस्त था। एक मरतबा हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान हो जाए कि मेरे सारे बंदे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो मुझे अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद होगी कि वो एक बंदा मैं हूंगा जन्नत में जाने वाला। देखो, उम्मीद तो इतनी जबरदस्त। और दूसरा, अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान हो जाए, दूसरी साइड देखो, कि मेरे सारे बंदे जन्नत में जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में जाएगा, तो अब ये नहीं कहेगा वो तो मैं नहीं हूंगा, बल्कि क्या कह रहे हैं, तो मुझे ये डर होगा कि वो जहन्नम में जाने वाला मैं ही हूंगा, मैं हूंगा। उसको कहते हैं उम्मीद और खौफ बराबर है। तो खौफ भी कामिल और उम्मीद भी कामिल, खौफ भी कामिल और उम्मीद भी कामिल है। ये तो उनका मकाम था, लेकिन आम आदमी इन दोनों के दरमियान कहां तक तवाजुन बरकरार रखेगा? आम आदमी तो बराबर नहीं रख सकेगा, कहां उनके पल्ले बराबर रखेगा। इसलिए शरीयत ने उनके दरमियान बराबरी करने का मुकल्लफ नहीं बनाया, क्योंकि आम आदमी के लिए बराबरी रखना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए शरीयत ने भी इजाजत दे दी कि भाई ठीक है, कभी ये गालिब कभी वो गालिब नहीं बनाया, बल्कि कभी खौफ का गलबा हो गया तो कभी उम्मीद का गलबा हो गया। जब तक दूसरे का खात्मा न हो तो फिर एक के गलबे होने से नुकसान नहीं होता, बल्कि बाद औकात फायदा हो जाता है। और ये हमारी जिंदगी में ऐसे ही चलती रहती है। देखो, कभी कभी आमाल करने का बड़ा शौक पैदा होता है और कभी कभी आमाल में कमी आ जाती है। ये खौफ का नतीजा होता है और वो उम्मीद का नतीजा। खौफ और उम्मीद में कभी वो गालिब कभी वो गालिब, कभी कभी रोना बहुत आता है, खौफ गालिब आ गया, हर वक्त गमगीन है, और कभी कभी वो कैफियत खत्म हो जाती है, फिर इंसान सोचता है मेरे पास वो खौफ की गलबा की कैफियत थी वो चली गई, कभी आ जाएगी। कभी उम्मीद का गलबा हो जाता है तो इंसान हर एक को पूछे बोले नहीं, वो कहता है अल्लाह मुझे माफ कर देगा। जी, तो ये चीजें होती है कि वो जो इंसान अमल करते वक्त तो कुछ कैफियत कभी होती है, फिर वो कैफियत चली जाती है। तो कभी खौफ की वजह से वो कैफियत होती है, और कभी उम्मीद की वजह से वो कैफियत होती है। कभी हमारे इबादतों में बड़ा मजा, बड़ा सुरूर, बड़ी एक मस्ती होती है, लेकिन वो कभी एक दिन दो दिन के लिए होती है। अब वो कैफियत चली गई, तो वो गलबा होता है तो उस तरीके से वो होता रहता, वरना आमतौर पर इंसान चलता रहता। इसलिए फरमाया अमल करते रहो, उस कैफियत के पीछे मत भागो, वो खौफ और उम्मीद के कभी गलबा होने की वजह से हो जाता है। फिर फरमाया कि भी कौन सा गलबा ज्यादा होना चाहिए, यानी सेहत के लिए, रूहानी सेहत के लिए कौन सी चीज ज्यादा अच्छी हो, खौफ ज्यादा रखना चाहिए अच्छा है कि उम्मीद ज्यादा रखना अच्छा है, वो फरमा रहे हैं। हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका भी एक उसूल बयान फरमा दिया कि जिन लोगों में आमाले सालिहा का गलबा हो कि वो ज्यादातर आमाले सालिहा में मशगूल है और गुनाहों से बचने का एहतमाम भी करते हैं, वो कभी कभी इब्तिला भी हो जाता है, यानी आजमाइश आ जाती है, हालात कभी कभी आते हैं, उन पर गलबा रजा अनफा है। ऐसे लोगों पर उम्मीद का गलबा ज्यादा अच्छा है। कैसे लोग? क्या ऐसे लोग जो आमाले सालिहा करते रहते हैं, ज्यादातर आमाले सालिहा मशगूल है, गुनाहों से बचते हैं और कभी कभी हालात उन पर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उम्मीद ज्यादा नफा देती है। यानी वो लोग जिन पर आम तौर पर अल्लाह ताला के फजलो करम से आमाले सालिहा उनकी जिंदगी पर गालिब हो, मसलन इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के जिक्र में और ताआत में मशगूल है, नमाजी है, साथ में गुनाहों से बचने का भी एहतमाम है, दीनी कोई खिदमत कर रहे हैं, ये और बात है कि कभी गफलत भी हो जाती है, कभी गुनाह में इब्तिला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया कि उन पर उम्मीद का गलबा हो तो ज्यादा नफा है। जी, तो उन पर उम्मीद का गलबा हो तो ज्यादा नफा है। क्यों? इस वास्ते के अगर ऐसे लोगों पर खौफ का गलबा हो जाए तो बाद औकात वो मुजिर हो जाएगा। जी, इसलिए कि फिर शैतान उनको बहकाता है कि अरे मियां, सब कुछ तो करके देख लिया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? फिर वो सताता अंदर अंदर, या कोई आकर हमें सताता है, देखो तुमने सब कुछ किया, क्या फायदा हुआ? नमाज भी पढ़ ली, अरे रोजा भी लग लिया, तिलावत भी कर ली, अरे जिक्र भी कर लिया, बड़ी दीन की खिदमत भी कर ली, अरे बड़े मदरसे भी पढ़ा लिए, अरे तुम्हें क्या फायदा हुआ? फिर भी एक जगह जाकर शैतान रास्ता मार गया, फिर भी गुनाह में मुब्तला हो गए, لہذا تمہاری اصلاح ممکن نہیں. پھر کیا کہیں گے؟ دیکھو سب کچھ کیا پھر بھی تم گناہ سے نہیں بچے, تمہیں تو اب کیا کہ تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی, تم ناقابل اصلاح ہو, لہذا یہ سب دھندا چھوڑو, یہ سب کام چھوڑو. بہرحال جب خوف کا غلبہ ایسے شخص کو ہو جائے تو شیطان اس کا راستہ اس طرح مار دیتا ہے, شیطان اپنا راستہ اس طرح مار دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جتنا کچھ وہ کر رہا تھا اس سے بھی اس کو محروم کر دیتا ہے, اس سے محروم کر دیتا ہے. یہ ہوتا ہے, اس لیے اگر یہ حالت ہو تو امید زیادہ رکھو. اس کے برخلاف, اس کا اپوزٹ دیکھو, اگر ایسے شخص پر امید کا غلبہ ہوگا تو جب شخص سے گناہ ہوگا, غلطی ہوگی, تو کہے گا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی, یعنی نیک کام میں لگا ہوا تھا, نیکی میں تھا, نماز, روزے, ذکر, اذکار, اچھی مجلسیں, اچھی باتیں سننا, پڑھنا, صحبت, سب کچھ تھا, لیکن گناہ ہو گیا. تب گناہ ہو گیا تو اب ایسے شخص پر اگر امید زیادہ ہوگی تو کیا وہ کہے گا اللہ غلطی ہوگی, آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں. تو دیکھو امید اگر غلبہ ہوگا تو کہے گا, توبہ کرے گا, آپ مجھے معاف فرما دیں. امید کی مشعل جلتی رہتی ہے, یعنی امید کا کینڈل جلتا رہتا ہے. اس مشعل کے جلنے کا فائدہ, اس کے موم بتی یعنی وہی اس کینڈل کے جلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, یعنی امید اگر بڑی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شخص سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہے ان غلطیوں پر تنبہ بھی ہوتا رہتا ہے, یعنی اس پر وہ متنبہ اور جاگتا رہتا ہے, اور پھر توبہ کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے, اور اللہ تعالی کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے غلبہ امید نفع ہے, ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو مایوس ہو جائے گا. تو اگر ایسے ایسے ہم دین کے کام میں مشغول ہے, اعمال صالحہ میں مشغول ہے, اور ایسے وقت میں گناہ تو ایسے وقت میں بھی ہو جاتے ہیں, آپ دیکھ لو بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں, تو اب امید زیادہ غالب ہوگی تو توبہ بھی کرے گا, اور امید رکھنے اللہ مجھے معاف کر, وسوسوں میں زیادہ نہیں جائے گا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا, میں نے توبہ کر لی, بس میرا کام اتنا تھا, اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اور اگر اس کا غلبہ ہوگا ایسے وقت میں تو وہ اس کو ستائے گا, دیکھ بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. جی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو مائک پر, صحیح ہو جائے گا. اس امید سے کہ اس کے ذریعے سے تمام بیماروں کو شفا ہوتی ہے, اللہ اس کو بھی شفا دے دیں گے, اگر نیٹ بھی خراب ہوگا تو بھی شفا ہو جائے گی انشاءاللہ, اس یقین کے ساتھ پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رہتی ہے, اس لیے ایسے لوگوں کے لیے غلبہ امید نفع ہے. اب آگے دوسری سائڈ دیکھو, یہ تو امید کا غلبہ, اب خوف کا غلبہ کب فائدہ مند ہے؟ خوف کا غلبہ کب فائدہ مند ہے؟ جی وہ دیکھو, جن میں اعمال سیاح کا غلبہ ہے, یعنی جو لوگ زیادہ تر برے اعمال میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ زیادہ تر اعمال سیاح میں مبتلا ہے اور اعمال صالحہ ان کے کم ہو رہے ہیں, ان کے لیے غلبہ خوف انفع ہے. دیکھا, یعنی جو زیادہ بے دینی میں ہیں ان کے لیے خوف کا غلبہ زیادہ نفع مند ہے, اور جو زیادہ دینداری میں ہیں ان کے لیے امید کا غلبہ زیادہ نفع دینے والا. اب سمجھ گئے, یہ مطلب مختصر اور آسان الفاظ میں, جب تک کہ اعمال صالحہ کا غلبہ نہ ہو, بس جب تک اعمال صالحہ کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک غلبہ خوف ہی میں ان کو رکھا جائے گا. یعنی ایسے لوگ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے, نیک عمل بہت کم کرتے ہیں, ان کے اندر غلبہ خوف زیادہ نفع ہے. لہذا جب ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے, ان سے دین کی باتیں کی جائے, تو اس میں ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے ایسے لوگوں میں کہ جو زیادہ بے دین ہے تو ان کو خوف کی باتیں زیادہ کہی جائے تاکہ وہ دین کی طرف آ جائے. امید کی بھی کہی جائے لیکن زیادہ وہ کہی جائے تاکہ ان کے اندر ڈر ہو. کہتے ہیں جو بچہ زیادہ نافرمان ہو تو اس کو خوف زیادہ دلاؤ, امید کم دلاؤ, اور جو بچہ ڈرا ہوا ہے کہ دیکھتے ہی ڈر جاتا ہے تو اس کو امید زیادہ دلاؤ, کیونکہ اس کے اندر خوف کا غلبہ ہے تو وہ پڑھے گا بھی نہیں, استاد کو دیکھے گا تو سبق بھی بھول جائے گا. تو ایسے اس لیے دیکھو بعض بچے شراری ہوتے ہیں اور بعض بچے بہت خوف والے ہوتے ہیں. ایک ہی انسان کے 10 بچے ہوں گے تو دیکھے گا بعضوں کے اندر خوف کا غلبہ ہے, بعضوں کے اندر امید کا غلبہ ہے. تو بعض بہت ڈر رہے ہیں تو ان کو امید دلائے, اور جو بےچارے زیادہ تر شرارت ہے تو گویا ان کے اندر خوف نہیں ہے, نافرمانی ہے, تو ان کو خوف دلاوے, ڈرایا جائے. تو اس طریقے سے ہوگا. تو اب اپنی اولاد ہو تو اس کے اندر دیکھ لو, اور اگر استاد ہے کہیں پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر دیکھ لو, تو سب کے اندر. اور اگر کوئی مجمع میں جا کر بات کر رہے ہیں, کہیں پروگرام میں بلایا ہے, تو وہ مجمع دیکھو کہ کون سا ہے, صالحین کا ہے, عمل والے ہے, عوام ہے, کیا ہے. تو اگر بہت زیادہ وہ ہے تو ان کو تھوڑا خوف کی باتیں دی کہی جائے اور امید کی باتیں بھی کہی جائے, لیکن صرف ایک ہی امید کہی جائے یہ بھی نہیں, تھوڑا بہت کچھ کہا جائے. اس لیے جہاں جنت آتی ہے تو وہاں جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ بات ہے. لہذا جب ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے تو ان سے دین کی باتیں کی جائے تو ان میں ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے. انبیاء علیہ السلام کو نذیر کہا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام کو کیا ہے؟ بشیر و نذیر کہا گیا, یعنی ڈرانے والا. ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اور شرک میں پوری زندگی گزار دی ان کو ڈراتے ہیں, جنہوں نے کفر اور شرک میں پوری زندگی گزار دی ان کو کیا کیا جاتا ہے, ڈرایا جا رہا ہے. تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین کو ڈرایا, چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا, دیکھو دعوت دینے کا طریقہ دیکھو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ نے سب کو جمع فرمایا, تو فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, ان سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا, اس لیے کہ کفر کا, شرک کا اور اعمال سیئہ کا غلبہ تھا, اس لیے وہاں ڈرانے کی ضرورت تھی. جب آدمی دین کی طرف آ جائے اور اعمال صالحہ کرنے لگے اور اس کے اعمال میں بہتری پیدا ہو جائے تو اس وقت میں بشیر, خوشخبری دینے والے کی صفت آئے گی, بشیرم و نذیرا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں صفات تھی, خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. بہرحال تو حضرت نے یہ اصول بیان فرمایا کہ اگر غلبے اعمال صالحہ ہے تو امید کا غلبہ زیادہ نفع ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ اعمال سیئہ کا غلبہ ہے تو خوف کا غلبہ انفع ہے. اس لیے جتنا ڈرے گا اتنا اعمال سیئہ کو چھوڑے گا اور نیکی کے قریب ہوگا. جی کتنی اچھی پیاری بات آئی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, مجھے سبحان اللہ کہنا پڑتا. تو اب سمجھ میں آگے کہاں خوف زیادہ ہونا چاہیے. دونوں برابر ہے تو بہت اچھی ہے, معتدل ہے. پھر پھر ایک بات اور بتائی, انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک جوانی ہوتی ہے اور ایک بڑھاپا, کیونکہ بچپنے میں تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو سب مرفول قلم ہے, ان پر تو قلم ہی کچھ لکھا ہی نہیں جاتا, تو وہ تو گئے کم سے. لیکن جوانی اور بڑھاپا ہوتا ہے, تو اب جوانی میں کیا اچھا ہے, بڑھاپے میں کیا اچھا ہے, رجا اور امید میں, وہ دیکھو ذرا. تو فرماتے ہیں جوانی میں خوف ذرا ڈرانا, ڈرنا زیادہ, خوف غالب ہوگا تو اعمال کی طرف آئے, اور بڑھاپے میں تو بےچارا اب کمزور ہو گیا ہے, اب اس میں امید رجا ہونی چاہیے بڑھاپے میں, تاکہ اللہ سے امید کر کے جائے. میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جوانی میں خوف کا غلبہ زیادہ نفع دینے والا ہے، اور بڑھاپے میں رجا کا غلبہ نفع دینے والا ہے. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے پتا ہے؟ ہاں وہ بڑا عجیب ہے، وہ بڑھاپے میں زیادہ خوف غالب کر دیتا ہے. ہاں وہ بھی کیونکہ وہ بڑا ہوشیار ہے، بڑھاپے میں خوف لائے گا اور جوانی میں امید لائے گا، الٹا کرے گا. تو یاد رکھو ہمیں شریعت نے جو بتایا اس حساب سے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے آخری جو وقت ہے وہ زیادہ وہ ہو، امید والا ہو. ہماری زندگی کے آخری زندگی کو بہترین بنا. تو میں نے اپنے والد فرمایا کہ جوانی میں خوف کا غلبہ زیادہ نفع ہے اور بڑھاپے میں رجا کا غلبہ زیادہ نفع ہے، کیونکہ جوانی کے زمانے میں گناہوں کے داعیے زیادہ ہوتے ہیں اور قوت والے ہوتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے خوف کا غلبہ زیادہ فائدہ مند ہے، اور بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد گناہوں کا جو جذبہ تھا وہ مزمحل ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور عمر گزارنے کے نتیجے میں کچھ عقل آ جاتی ہے. اگر اس وقت تک خوف کا غلبہ ہو جائے تو وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، تو انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے اس وقت نفع انفع یہ ہے کہ رجا کا غلبہ ہو، لیکن بہرحال دونوں چیزیں اپنے اپنے وقت پر ہونی ضروری ہے، اپنے اپنے وقت پر ہونی ضروری ہے، یاد رکھنا. ابھی آج کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو کیا کیا باتیں آئی. ایک تو بات آئی کہ کون سا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ بتا دیا اعمال صالحہ میں زیادہ ہو یا اعمال سیئہ میں زیادہ ہو، تو وہ دیکھ لو. صالحہ میں ہے تو کیا کرو، امید زیادہ رکھو، اور اگر زیادہ برائی میں ہے یعنی زیادہ بے دینی میں ہے تو خوف کا غلبہ زیادہ رکھو. پھر فرمایا جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، جوانی میں ہے تو خوف زیادہ اچھا رہے گا، بڑھاپے میں ہے تو امید رکھو، لیکن امید کے ساتھ خوف ہوگا، غلبے کی بات ہے. اب آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے؟ جی ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں اور اسلام میں اور طرز عمل میں، ڈاکٹر عبد الحی صاحب جو تھے ماشاءاللہ وہ بھی زبردست امت کی نبض کو جانتے تھے، تو فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کو قریب لانے کے لیے امید زیادہ نافع ہے. آج کل لوگوں، کیونکہ لوگ اتنی برائیوں میں اور دین ہی نہیں جانتے ہیں، تو امید سے ان کو دین، آج لوگ اس لیے دین پر نہیں آ رہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. کیا ڈرے ہوئے ہیں؟ کہ دین تو بہت بھاری چیز ہے، یہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ وہ غلبے میں نہیں بلکہ وہ چلے ہی گئے ایسے ہیں، اس لیے اب ان کو قریب لانے کے لیے کیا کرو، امید دے دو، کیونکہ اس کے بغیر تم قریب نہیں کر سکتے. اب ایک آدمی نے گناہ کر لیا تو اس کو ڈراؤ مت، وہ خود ڈرا ہوا ہے، اس کو امید دلاؤ، بولے فکر مت کرو، گھبراؤ مت، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، تو بیچارہ قریب ہو جائے گا. ارے بولے، اور ہم سے محبت کرے گا، اور ہم نے کہا تم نے حرام کام کر دیا، تو خوف تو پہلے ہی تھا گناہ کرتے ہوئی، اور خوف بڑھا دیا ہے. اب وہ سمجھے گا میرے پر تو ذلت آ گئی، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں، وہ یہاں سے بھاگ جائے گا، پتہ نہیں کون سے جنگل میں کہاں، اور اگر امید دلایا تو بہت قریب ہو جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اصلاح کے طرز کے لیے آج کل دور میں لوگوں کو قریب لانے کے لیے امید زیادہ نافع ہے. دیکھو اصلاح کی وجہ سے جب ایک آدمی قریب ہو گیا ہے، اب اس کو سمجھاؤ دونوں چیزیں، لیکن قریب کرنے کے لیے تو پہلے امید دو. سوئے نا امیدی مرو امید ہا است، سوئے تاریکی مرو خرشید ہا است، یعنی نا امیدی کے راستے پر مت چلو. سوئے نا امیدی مرو یعنی چلنا، مرور امید ہا است، नाउम्मीदी के रास्ते पर मत चलो और तारीकी के रास्ते पर मत चलो, बल्कि उम्मीद और खुर्शीद का रास्ता इख्तियार करो। उम्मीद और खुर्शीद यानी रोशनी। लिहाजा दीन को आसान बनाकर, और वाकईतन ये डॉक्टर अब्दुल हई साहब ही कह सकते हैं, वो तो उम्मत को उनकी हर अमल में इतनी आसानी दी है, जो हम देखते गए पिछले सारे दुरुस के अंदर, कि जब उनका नाम आता है तो लगता है कि कोई आसानी आएगी, इतना आसान करके दिखाते। तो ये भी तो हजरत थानवी का इल्म है। तो फरमाया कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी आसानी का गलबा था, इसलिए वो मिजाज इनके, उन्हीं के तो शेख है तो इसलिए इनके अंदर भी वो मिजाज है, डराने का मिजाज नहीं है, करीब करने का मिजाज है। तो फरमाया लिहाजा दीन को आसान बनाकर, सहल बनाकर पेश करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के दिमागों में ये बात बैठ गई है कि दीन पर अमल बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारा देखो, इसलिए फरमाया, देखो वही बात है कि दीन पर अमल बहुत मुश्किल है, लोगों ने उसको बहुत मुश्किल समझ लिया, इसलिए खौफ आ गया। अगर हम दीन पर चलेंगे तो क्या कह रहे, पहाड़ टूट पड़ेंगे और कयामत आ जाएगी, आसमान टूट जाएगा। ये तो सब शैतान ने उन लोगों के दिलों पर ये ख्यालात डाले हुए, शैतान ने इन लोगों के दिलों पर ये ख्यालात डाले हुए ताकि दीन के करीब भी ना आए, बल्कि ये इनके ऊपर इतना खौफ होता है कि दीन वालों के पास बैठना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बैठेंगे तो बोले बैठने से भी डर लगता उनको, पता नहीं ये तो बोले तो बहुत मुश्किल काम से नहीं है, मुसलमान मुसलमान तो रहना है। तो उसके नतीजे में लोग दीन पर एक कदम चलने से भी महरूम रह जाते हैं। इसलिए फरमाया हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का तरीका ये था कि पहले दाना डालकर लोगों को करीब लाओ, देखा शिकार, पहले तो दाना डालकर लोगों को करीब लाओ, इसके लिए आसान रास्ते से काम शुरू करो, एकदम से उस पर बोझ मत डालो। इसलिए तरबियत के अंदर भी जो बच्चा डर रहा हो तो उसकी तारीफ ज्यादा करो, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ा, कितना अच्छा पढ़ा, तो देखो उसको उम्मीद बनती है, क्योंकि वो पहले से डरा हुआ, आने से पहले पढ़ने से पहले तो डरते डरते ही गलती कर रहा है, अब जब माशाल्लाह माशाल्लाह कहते हैं तो फिर वो सीधा हो जाता है और बहुत अच्छा पढ़ता है। और वरना अगर उसी में गलती निकाल दी तो बेचारा डर के पूरा का पूरा गलत समझ पढ़ लेता है। इसलिए वो देखी जाए कि पहले इसकी तबीयत क्या है, और आजकल हमेशा हर एक डरा हुआ है, तो पहले उसको करीब करो, एकदम से उस पर बोझ मत डाल दो, उसके नतीजे में उसके अंदर दीन की तरफ आने का शौक पैदा होगा, रगबत पैदा होगी। अल्लाह ताला ने नेकी की खासियत रखी है कि एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है, लिहाजा जब एक नेकी करने की तौफीक हो जाएगी तो अल्लाह ताला दूसरी नेकी करने की भी तौफीक दे देंगे। तो हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका था, इसलिए ये जमाना खुसूसन जिसकी तरबियत करना हमारे जिम्मे है तो उसकी तारीफ करो, तारीफ करने से करीब होगा, फिर उसकी इसलाह करो। जो गलती है वो तो है, लेकिन उसकी अच्छाई बयान करने से वो करीब होगा, जब करीब हो जाएगा तो अब उसकी अपनी गलती भी खुद मानकर सही कर लेगा। लेकिन पहले ही दिन से अगर गलती ही गलती दिखाते रहेंगे, तारीफ जरा बराबर भी नहीं की, तो वो नाउम्मीद होकर छोड़ देगा, दूर चला जाएगा, चाहे तालिब इल्म हो, चाहे हमारी औलाद हो, चाहे अवाम हो, दावत के काम करने वाले, क्योंकि दावत का काम हमारे अवाम में करना है, तो अवाम में उनकी तारीफ करो। माशाल्लाह अल्लाह ने इसलिए उनको उनकी बुराइयां बयान करके डराना नहीं है, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको ईमान दिया है और अल्लाह ताला आपसे राजी है, नबी के उम्मती में है, देखो हम अल्लाह ताला ने और इस उम्मत की कितनी फजीलत है, अब वो बहुत कुछ, ओ मैं इतना बड़ा हूं, अल्लाह के नबी की उम्मत में हूं, اور یہ امت کی اتنی فضیلت ہے مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہے. تو فرمایا یہ حضرت کا طریقہ تھا. بس ابھی تھوڑی سی ختم ہو جاتا. آسانی کا راستہ بتاؤں, اس کا مطلب یہ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا, بلکہ جب مجلس میں بیان ہوتا تو اس میں خوف کی باتیں بھی ہوتی تھی, لیکن غلبہ امید اور رجا کا رہتا تھا. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا غلبہ رہتا تھا تاکہ لوگ قریب آئے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصلاح کرنے کے طریقے ہیں, لیکن ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں فائدہ دیکھا. اس میں کوئی شک نہیں, وہ یہ کہ لوگ کھینچ کھینچ کر آتے تھے, کھینچ کھینچ کر آتے. جو ایک مرتبہ جال میں آ گیا وہ پھر نکلتا نہیں تھا, اس لیے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے آسانی کا راستہ بتا دیتے تھے. ایک ملفوظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, آج کل عملی خرابی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے. عملی خرابی, جو شخص عمل کے اعتبار سے جس حالت میں ہے وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہیں. عملی خرابی یعنی جو آدمی جتنا عمل کر رہا ہے وہ کہتا ہے بس, اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں ہے, میں تو بہت بڑا دیندار, تغیر تبدل کی حاجت نہیں. یہ خشیت و فکر اور ذہن کی کمی ہے. یہ سب کیا ہے؟ ڈرنے کی کمی ہے, سوچنے کی کمی ہے. یہ بڑی بات بیان فرمائی ہے, اور ہمارا بہت بڑا مرض پکڑا ہے کہ جو شخص جس حالت میں ہے وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہیں. اصل معاملہ تو وہ ہے جو کسی نے کہا ہے, یعنی جس کے دو دن کل اور آج برابر ہو گئے, یعنی آج کا دن بھی ویسا ہی گزرا جس طرح کا کل کا دن گزرا تھا, اور آج کے دن میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, تو ایسا شخص خسارے میں ہے. اس لیے کہ آج کا دن کل کے مقابلے میں ترقی پایا ہوا ہونا چاہیے. اب میں روزانہ کے, لیکن رمضان ابھی آ رہا ہے, اس سال کا رمضان جو ابھی آ رہا ہے وہ گزشتہ سال کا جو رمضان گزرا اس سے اچھا ہونا چاہیے. اگر گزشتہ رمضان جیسا گزرا تھا ویسا یہ بھی گزر گیا تو ہماری ترقی نہیں ہوئی, کیوں کہ برابر تو نہیں گزرے گا, نیچے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اس لیے ہمیشہ ہر سال رمضان آئے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا اس سال کا رمضان کیسے اچھا گزرے, انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر سوچیں گے. تو یہ تو دین کا کہہ رہے کہ میرا گزشتہ دن اور آج کے دن میں کیا فرق ہے. آج کی میری حالت گزشتہ کل کے مقابلے میں بہتر ہونی چاہیے تھی, اگر آج بھی وہی حالت رہی جو کل تھی تو میں تو خسارے میں گیا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم اجعل یومنا خیرم من امسنا واجعل غدنا خیرم من یومنا. یا اللہ ہماری آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا اور آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا, یعنی ہر دم ترقی ہو رہی ہو, روزانہ ترقی ہو رہی ہو. یہ نہیں کہ سال ہاں سال سے ایک ہی حالت پر قانع بس اور اطمینان ہے کہ اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ خشیت کی کمی اس کا سبب ہے, خشیت خوف کی کمی اس کا سبب ہے, اور خشیت کی وجہ سے آدمی کے اندر آگے بڑھنے کی فکر پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ یہ جتنے سننے والے ہیں ان لوگوں کو دیکھو خود اپنے اندر, ان کو روزانہ ترقی ہو رہی ہوگی. روزانہ کل کا دن آئندہ آنے والا دن اس سے زیادہ بہتر, اس سے زیادہ بہتر. اگر دھیان کے ساتھ میں اصلاح کی نیت سے اگر یہ درس کو سن رہے ہیں تو ان کو ضرور روزانہ دن الگ الگ ترقی ہو رہی ہے, چاہے ان کو احساس نہ ہو. اور ایک دعا میں فرمایا, اے اللہ میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. اللہم اجعل حیات زیادت لی فی کل خیر, یعنی میری عمر جتنی بڑھتی جائے خیر میں اضافہ ہوتا چلا جائے, جتنے بڑھے اتنی ہی نیکیوں میں اضافہ ہو اور نیکیوں میں ترقی ہو. اب ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ جہاں قناعت مطلوب تھی, یعنی دنیا کمانے میں مال حاصل کرنے میں, وہاں تو ہمارے اندر ہرس بڑھ گئی. اور دنیا حاصل ہو جائے اور مال حاصل ہو جائے اور دنیا کما لو, اور جہاں ہرس مطلوب تھی مثلا علم میں, وہاں ہمارے اندر قناعت آ گئی. یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھائی معاملہ سیدھا کرو اور دنیا کے معاملے میں دعا کرو, اللہم قنعنی بما رزقتنی, اللہ جو کچھ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا اس کے اندر مجھے قناعت بھی عطا فرما, اور آخرت کے معاملے میں حرص حریص بنو کہ میں کس طرح اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنا لوں، اور نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کرنے کی حرص کرو. خشیت کا یہی تقاضا اور یہی نتیجہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت تفصیل سے بات آ گئی ہے، اگر کچھ سمجھ میں نہ تو اس بات کو دو بار سنیں، تین مرتبہ سنیں، اور پھر بھی اس میں اگر کوئی سوال پیدا ہو تو ضرور کوئی سوال لکھ دے تاکہ ان کو تفصیل سے سمجھایا جائے. ٹھیک ہے، اب خوف اور رجا کی جو باتیں تھی وہ ختم ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.